اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا رہتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے اپنا مال لگاتا رہتا ہے. عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو رہ جائے گا ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو اللہ کے ہاں پہنچاتے رہو گے، باقی رہے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ذخیرہ بنے گا. تو اس لحاظ سے تیسرا عمل جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو عطا فرمائیں گے. اللہ کی ذات بہت سخی ذات ہے کہ تھوڑا دے دو، تھوڑا دے دو تو بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایسی سخی ذات ہے کہ لاکھوں دے کر سینکڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تھوڑا سا مال ہمارے راہ میں دے دو، 40 کے اوپر ایک، 80 کے اوپر دو، اور پورا اگر 1,00,000 ہو جائے کسی کے پاس تو صرف 2,500. تھوڑی سی مختصر سی مقدار اللہ تعالیٰ نے فرض کے درجے میں رکھی ہے کہ 97.5 تمہارے، ہمارے لیے صرف 2.5، کہ ہمارے ضرورت مند بندوں تک کی مقدار پہنچا دو. اس 97.5 کے اندر بھی ہم ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ وارے کے نیارے ہوں گے. اور اگر اس 97.5 کو بڑھانے کے لیے پورا 1,00,000 باقی رکھنے کے لیے 2.5 میں بھی کسی نے ڈنڈی مار لی اور ہل حجت کر کے بہانے بازی کر کے زکات دینے سے رک گیا، تو وہ 97.5 بھی بے برکت ہو جائیں گے. ایسی تیزی کے ساتھ جائیں گے کہ حیران رہ جائے گا، ہکا بکا کھڑا رہ جائے گا کہ وہ میری رقم کہاں گئی. اچانک خدا نہ خواستہ کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ، کوئی بڑی مہلک بیماری، اور لاکھوں روپے انسان کے ایسے پھونکتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میری بڑی بڑا سرمایہ تھا وہ کہاں چلا گیا. اور بعض دفعہ جب اللہ کی منشا کے مطابق بندہ چلتا رہتا ہے، تھوڑی سی پونجی ہے ختم ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرماتے رہتے ہیں، حالات بندے کے ساتھ ایسے رکھتے ہیں کہ بندے کے اوپر مشکل حالات نہیں لاتے. ورنہ تو بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی کہ جو اپنے مال کو گن گن کے بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ اگر غریبوں کو دے دیا تو کم ہو جائے گا، ایسی صورتحال کے اندر بسا اوقات کبھی ان کی رقم ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، کبھی عدالت کے اندر وکیلوں کے پاس جاتی ہے، کبھی ادھر ادھر مشکل مسائل سے نکلنے کے لیے جاتی ہے، رقم تو پھر بھی خرچ ہو جاتی ہے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے گریز کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں پر ان کی رقم کو لگوا دیتے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور اگر بندے نے اللہ کی چاہت کے مطابق جس مالک نے 1,00,000 روپے دیے اور پورے سال کے لیے دیے اور سال گزرنے کے بعد صرف فرمایا کہ 97.5 اپنے پاس رکھو، اپنے استعمال میں رکھو اور حق اور جائز جگہوں میں خرچ کرو، صرف 2.5% ہمارے راستے میں دے دو، وہ پورا مال بابرکت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے مال کی زکات دیتا ہے وہ بخیل نہیں رہتا. اب وہ اپنے مال کو جائز مصارف میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال میں، اپنی ضروریات زندگی میں، تو عند اللہ اب جب اس نے زکات دے دی اب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخیلوں میں نہیں لکھا جاتا. تو غرض یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی وہ اونچا عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جب تم خرچ کرو گے ہم تم پر خرچ کریں گے، نعم البدل ساتھ کے ساتھ عطا فرمائیں گے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی تم خرچ کرو گے تم کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفق ينفق عليك، تم خرچ کرتے رہو ہم تم پہ خرچ کرتے رہیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقول ابھی گزشتہ نشست میں سنا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے نفع کے لیے خاص کر لیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو دے رہے ہیں، اس کے ذریعے پھر آگے بے شمار بندوں کو دلوا رہے ہیں. جب تک یہ بندہ آگے دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیتے رہتے ہیں. ڈاک کا نظام ہے کہ وہاں سے مال پہنچا یہاں تک، اس نے آگے ترسیل کر دی، تقسیم کر دی، ضرورت مند بندوں تک اللہ کی امانت پہنچاتا رہا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت عطا فرماتے ہیں، مزید اور ترقی عطا فرماتے ہیں. لیکن جب اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس مال کو اپنا سمجھ کر روک لیا، ڈاک کا نظام بھی معطل ہو جاتا ہے. پھر اچانک انسان حیران پریشان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ میرا تو بڑا کاروبار تھا، لگ پتی تھا، اچانک یہ کیا ہوا کہ زوال آتے 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 مقروض ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آ جاتی کہ فاقوں کی نوبت آ جاتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تنگستی کا مظاہرہ کیا، دوسروں کے اوپر اپنا مال سمجھ کے روکتا رہا، اللہ تعالی نے بھی بے برکتی عطا فرمائی. خود انسان کہتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا ہم تو لاکھوں میں کھیلتے تھے، مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بن جاتا تھا، تو سونے میں ہاتھ ڈالو مٹی بن جاتی ہے. بات یہ کہ اس پیسے کو جب روک کے رکھا اور اس میں بخل دکھایا، کنجوسی سے کام لیا، مخلوق خدا کے منافع کو روک لیا، اللہ تعالی نے بھی اس کے منافع کو روک لیا. اور یہ جتنا سخی داتا بنتا ہے، دینے والا بنتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہتے ہیں. کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو سخی دل سخی مزاج اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو لٹاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر لٹاتے رہتے ہیں. تو یہ بہرحال بہت پکی بات ہے کہ انَّ لِلَّهِ اَقْوَامًا، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کے نفع کے لیے مخصوص کر لیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کے ذریعے دوسروں کو بھلا فرماتے رہتے ہیں. اس لحاظ سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی گنجائش اور اپنی وسعت کے مطابق جو جتنا خرچ کرتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. اور ذات بابرکات ایسی ہے کہ جس کے وعدے سچے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ، ایک موقع پر مہمان آیا ہوا ہے گھر میں، ضرورت ہے کھانے کی، دستک ہوئی دروازے پر، خادمہ سے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے. دیکھا تو حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور ضرورت بھی تھی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ ذرا دیکھو. معلوم ہوا خادمہ نے بتایا کہ کوئی کھانا لایا ہے، روٹی اور سالن. فرمایا کتنی روٹیاں ہیں گنو. خادمہ نے گنا تو بتایا کہ 9 روٹیاں. فرمایا کہ نہیں، اس سے کہہ دو یہ کھانا ہمارا نہیں، کسی اور کا ہوگا. واپس کر دیا. کچھ وقت گزرا، پھر دستک ہوئی، پھر دیکھا کوئی کھانا لایا. آپ نے پھر پوچھا دیکھو کتنی روٹیاں ہیں. معلوم ہوا 9 روٹیاں. پھر واپس کر دیا. تیسرا کے پھر یہی لطیفہ ہوا. تیسرا کر خادمہ بول اٹھی کہ لے ہی لیں، جب بار بار اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور آپ منع کیے جا رہی. فرمایا کہ روٹیاں دیکھو کتنی. کہا 9 روٹیاں. کہا نہیں، 9 روٹیاں ہمارا کھانا نہیں ہو سکتا جب تک کہ 10 نہ آئے. وہ حیران ہو گئی کہ وہ کیسے. تو کہنے لگی کہ آج صبح ہی میں نے 1 روٹی اللہ کے لیے خرچ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ 10 روٹیوں کو بندوبست فرما دیں گے. تو 9 روٹیاں جب تک آ رہی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ یہ 9 روٹیاں ہماری نہیں ہو سکتی. خادمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ معذرت چاہتی ہوں کہ 1 روٹی میں خود چھپا رہی تھی. وہ تو شروع ہی سے 10 روٹیاں لایا تھا لیکن مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، 1 روٹی میں اپنے لیے چھپا کر آپ کو 9 بتا رہی تھی، ورنہ تینوں مرتبہ وہ تو 10 ہی روٹیاں لے کر آیا. تو ایسی اونچی ہستیاں کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلقات اتنے اچھے ہوں اور اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ ہو تو پھر ایسا یقین کامل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے لیے 1 خرچ کیا تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ 10 عطا فرما دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ پہلے بھی بارہا آپ حضرات کو سنایا کہ کوئی سائل گزر رہا تھا، سوال کیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ جاؤ والدہ سے بولو کچھ دے دیں. تو وہ جب لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو 6 دینار یا 6 درہم جو آپ نے رکھوائے تھے وہ تو آٹے کی مد میں تھے. اور آپ نے فرمایا کہ 1 درہم بھجوا دیں. تو وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے. تو آپ کو جب یہ جواب سنا تو جلال آیا. فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر اللہ کے خزانوں پر اپنے مال سے زیادہ نہ ہو جائے. جاؤ اپنی والدہ سے بولو 1 نہیں 6 کے 6 درہم دے دیں. صاحبزادے گئے اور 6 کے 6 درہم لے کر آ گئے. اہلیہ محترمہ نے 6 درہم دے دیے. سائل کے حوالے کر دیے 6 کے 6 درہم. راوی کا بیان ہے کہ ابھی نشست برقرار تھی کہ اتنے میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اونٹ فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا. آپ نے پوچھا ابھی یہ اونٹ بیچنے کا؟ کہا جی ہاں. پوچھا کتنے گئے؟ تو اس نے کہا کہ 100 کچھ بتائی قیمت. تو بہرحال جو قیمت طے پائی تو وہ 140 درہم طے پا گئی. فرمایا کہ 140 درہم میں مجھے بیچتے؟ ہاں بیچتا ہوں. سودا طے پا گیا. فرمایا کہ رقم ابھی نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، ادھار پہ سودا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے کرتا ہوں. 140 درہم میں خرید لیا. اور اس کے بعد ابھی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا شخص اللہ تعالی نے بھیج دیا کہ بھئی یہ اونٹ کس کا ہے، کوئی بیچنے والا ہے؟ فرمایا حضرت علی کا ہے. آیا پوچھا کہ حضرت کتنے کا بیچیں گے؟ فرمایا 200 درہم کا. خریدتے ہو نقد پہ؟ ہاں خریدتا ہوں. نقد نقد 200 درہم دیے، اونٹ کی رسی کھولی اور چلا گیا. آپ نے ہاتھ کے ہاتھ 140 درہم اس اونٹ کے مالک کو بھجوا دیے اور 60 درہم اہلیہ محترمہ کی طرف اپنے صاحبزادے کے ذریعے روانہ کرا دیے. بعد میں جب گھر تشریف لائے تو اہلیہ حیران ہے کہ 6 درہم منگائے تھے اور واپس 60 درہم لوٹا دیے، یہ کیا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کے لیے 1 خرچ کرتے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر 10 عطا فرماتے ہیں. ہم نے 6 خرچ کیے تھے، ہاتھ کے ہاتھ اللہ پاک نے 60 درہم کا انتظام کرا دیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نظر عنایت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط جوڑ لیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر میں بھی اپنے بندے پر خرچ کرتا چلا جاتا ہوں۔ بزرگ گزرے حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ، گھر کے اندر اہلیہ نے آٹا تیار کیا، گوننے کے بعد تندور میں لکڑیاں جلانے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلی گئیں، اتنے میں سائل آ گیا دروازے پر اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آٹا تیار رکھا تھا گندا ہوا روٹیاں پکنے کے لیے اور اہلیہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی ہوئی تھی، آپ نے اللہ کے نام پر وہ آٹا اٹھا کے دے دیا۔ کچھ وقت کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اہلیہ محترمہ واپس پلٹی اور پوچھنے لگی وہ آٹا کہاں گیا، تندور جلانا تھا اور روٹیاں پکانی تھی اور آٹا غائب۔ فرمانے لگے کہ وہ آٹا ذرا بھجوایا روٹیاں پکوانے کے لیے۔ کس ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، کس ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک بات کہہ دی کہ روٹیاں پکوانے کے لیے آٹا بھجوایا ہے، وہ مطمئن ہو گئے کہ چلو میرا کام ہلکا ہو گیا، تندور گرمانے کی اور لکڑیاں جلانے کی سلگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ ہی وقت گزرا تو دیکھا دستک ہوئی تو واقعتاً حقیقتاً اللہ پاک نے کسی کو بھیج دیا، کہ دیکھا تو وہ خان تیار لیے ہوئے، دسترخوان تیار لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جب اندر لے کر آئے تو دیکھا تو روٹی اور سالن دونوں تیار تھے۔ کسی اڑوس پڑوس کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ وہاں سے کھانے کا انتظام ہوا تو روٹیاں اور سالن تو فرمانے لگی کہ آپ نے تو بڑی اچھی روٹیاں پکوائی کہ روٹیوں کے ساتھ ساتھ سالن بھی پک کر آیا ہے۔ یہ راز معلوم نہیں کہ وہ آٹا تو ایک سائل کو دے دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھوکا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک نے دوسرے بندے کے دل میں ڈال کے کھانا تیار کروا کے روٹیوں کے ساتھ سالن بھی وہ تیار کر کے وقت کے اوپر گھر پہ پہنچوا دیا۔ اللہ کی ذات بہت بندوں کے ساتھ مہربانی کے معاملات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور محبت کو دیکھتے ہیں، تو غرض یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ تو نماز یہ پہلا عمل ہے، کثرت استغفار دوسرا عمل ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ تیسرا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ ان تینوں سے متعلق تو مضمون گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے سے رزق میں برکت اور کشادگی آتی ہے وہ ہے ہجرت کا عمل۔ دین کی خاطر اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور رزق میں بھی وسعتیں دی جائیں گی۔ ایسا کثیر رزق عطا فرمائیں گے کہ بندے کو ٹھکانہ بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق کا انتظام بھی فرمائیں گے۔ تو ہجرت کے اوپر بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ اور ایک پانچویں چیز ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا، جس کے ذریعے سے بھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، دیہات والے اور شہروں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ ہماری وہ نعمتیں کھائیں گے جو نعمتیں ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں بھی کھائیں گے جو ہم زمین سے نکالتے ہیں۔ آسمان سے جو نعمتیں اترتی ہیں وہ روحانی غذائیں ہیں کہ جو ہماری روح کی غذا بنتی ہیں، زمین سے جو نعمتیں نکلتی ہیں وہ ہمارے جسم کی غذا بنتی ہیں۔ روح آسمان سے آئی، جسم زمین سے بنا، ان دونوں کی روح کا اور جسم کا اللہ پاک نے ایسا جوڑ بنایا کہ ان دونوں کی غذائیں رکھی، اور روح کی غذا آسمان سے منسلک فرمائی اور جسم کی غذا زمین سے منسلک فرمائی۔ تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی پرہیزگار بندہ ہوگا، ہم اس کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے کہ زمین اور آسمان کی ساری رحمتیں اور برکتیں ان کے لیے ہو جائیں گی۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنائیں گے اور اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راہی نجات بنائیں گے اور رزق وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ پکے اور اٹل پتھر کی لکیر وعدے ہیں کہ جو بھی اس معیار پر آ گیا، جو بھی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لے گا، اللہ کے وعدوں کا حقدار بن جائے گا۔ قرآن کریم سچا، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے، اللہ تعالیٰ کی ذات سچی، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ جب وہ وعدہ فرماتے ہیں تو وعدوں کو پورا کر کے بھی دکھاتے ہیں. جو بھی دنیا کے اندر پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رزق کے بھی انتظامات ایسے بندوں کے لیے فرمایا کرتے ہیں. جمعہ کے دن ہی میں نے عرض کیا کہ ڈرنے والے، خوف زدہ رہنے والے ایک سے ایک گزرے ہیں با کمال لوگ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے بہترین ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن لوگوں نے زندگی گزار کر دکھا دیا کہ ہم جب اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں تو تم بھی اس طرح گزارو، ہم بھی امتی ہیں، تم بھی امتی ہو. ایک نقشہ دے کر چلے گئے زندگی گزارنے کا. سوچنے والے سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعتاً کیا لوگ تھے، کیا ان کے جذبے تھے، کیا ان کے ایمان تھے، کیسے اونچے ان کے تقوے تھے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے ایسے افراد گزرے، ایسے ایسے پاک باز گزرے کہ 20-20 سال تک انہوں نے اپنے منکر نکیر میں کرامن کاتبین، یہ جو دو فرشتے ہیں، دائیں طرف نیکی لکھنے والا، بائیں طرف بدی لکھنے والا فرشتہ، فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے پاک باز اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک انہوں نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب سے ایمان لایا ہوں، ایمان لانے کے بعد سے ایک مرتبہ بھی میں نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کی زحمت نہیں دی. بڑی اونچی بات ہے کہ پوری زندگی گناہوں سے ایسے بچ کے چلے کہ گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. مٹوانا تو پھر بھی بات کی بات تھی کہ گناہ لکھ لیا گیا ہو پھر بعد میں توبہ کے ذریعے، معافی کے ذریعے مٹا لیا گیا ہو، وہ تو دوسرا مرحلہ ہے. لیکن فرمایا کہ جب سے ایمان لایا میں نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کی زحمت نہیں دی. بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑی اونچی ہستیاں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جس دن سے میرے اس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ سے میں نے بیعت کی، اس دن کے بعد سے کبھی اس کو اپنے اعضاء مستورہ کے قریب نہیں لے گیا. کس قدر ادب اور احترام اور کس قدر احتیاط کہ جب یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے لگ گیا، فرمایا کہ پھر اس کے بعد سے کبھی بھی اس کو اپنے اعضاء مستورہ کے قریب لے کر نہیں گیا. کتنا اونچا ادب، کیسا عجیب احترام. حضرت ابو محذورہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بچے تھے، بچپن میں حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہو بیٹا کیا کہہ رہے تھے، وہ جو اذان کی نقل کر رہے تھے پکڑ کر لائے گئے، فرمایا کہو، اب ڈر کے مارے اذان کے کلمات نہیں کہہ رہے تھے. آپ نے شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا، فرمایا بچے کہو کیا کہہ رہے تھے. ساری زندگی ان بالوں کو بچا کر رکھا، اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے، فرمایا کرتے تھے یہ وہ بال ہیں جن پر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں. کیسے کیسے قدردان تھے، کیسے اونچے لوگ تھے کہ کس قدر ادب کا پیکر اور کس قدر محتاط. ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، درس دے رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے بار بار زندگی میں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. خوش نصیب ایک شاگرد تھا قریب کا، حضرت اپنا ہاتھ دکھائیے، ہاتھ آگے کیا، چوم لیا، اس ہاتھ کو میں چوم لوں کہ جس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اونچی ہستی تقوی کے ایسے اونچے معیار پر اللہ سے ڈر اور خوف اتنا اونچا، فرمایا کہ جب سے ایمان لایا میں نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کی زحمت نہیں دی. وہ بھی امتی گزرے، ہم بھی امتی ہیں، ہمیں سبق ملتا ہے اس بات کا. وہاں تو پوری زندگی گناہوں سے خالی گزر گئی، یہاں ہمارا ایک دن بھی گناہ سے خالی نہیں گزر پاتا. زندگی میں کوئی ایک دن، کوئی ایک رات تو ایسی ہو جو 100% 24 گھنٹے کامل مکمل گناہوں سے بچتے ہوئے گزر جائے. آخر وہ حضرات بھی میدان محشر میں آئیں گے گناہوں سے بالکل صاف شفاف، اور یہاں ہمارا 24 گھنٹے کا ایک دن بھی گناہوں سے پاک اور صاف اور شفاف نہیں گزر پاتا. کوشش کرنے پر ہے، ہمت کو کام میں لانے پر ہے کہ اگر ہم بھی ہمت سے کام لینا شروع کریں تو پھر یہ عمل ہم سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے دین اسلام کامل مکمل ایسا دیا کہ از اول تا آخر پوری امت اس کو کامل مکمل ہر زمانے میں، ہر دور میں صحیح معنوں میں اپنا سکتی ہے. ہر زمانے کے اندر دین اسلام، دین فطرت ایسا عطا فرمایا. آج کے دور میں لوگ کہاں کرتے ہیں کہ جینا مشکل ہے، ماحول خراب ہے، عورتوں کے لیے جینا مشکل ہے، باپردہ رہنا، دینداری پر چلنا، یہ کرنا وہ کرنا، فرعون کے گھر سے زیادہ سخت ماحول کہاں ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی کو ایسا طاہرہ بنا کر دکھا دیا کہ جو عورت ذات فرعون کے گھر میں رہ کر طاہرہ بن کر زندگی بسر کر سکتی ہے، وہ آزاد ماحول میں اور زیادہ اچھے انداز سے طاہر بن کر گزر سکتی ہے. فرعون کے گھر میں جس نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کیا، تو کس قدر سرکش اور باغی کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، اس کے گھر کے اندر اس کی خاتون خانہ ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کی بندی بن کر جی سکتی ہے. ہم تو پھر مسلمان گھرانے کے باشندے ہیں، مسلمان گھروں کی سرپرستیاں رکھنے والے ہیں، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں اور مسلمان اولاد کے ماں باپ ہیں. ہمارے لیے دین پر چلنا کون سا مشکل کام ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ ہمت سے کام لیا جائے. تو ہمت کرنے والے بڑے بڑے مار کے سر کر لیتے ہیں. جمعہ ہی کے دن میں نے سنایا تھا، حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی تھے، رومیوں کے نرغے میں آ گئے اور رومی بادشاہ نے جھانسا دینے کے لیے، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو استعمال کیا کہ جاؤ ان کو ورغلاؤ، گناہ کی طرف راغب کرو، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو. 3 دن مسلسل لگی رہی، کوشش کرتی رہی اپنی طرف راغب کرنے کی. مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیتے، جھنجھلا گئی. تیسرے دن آ کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آخر آپ نے مجھے کسی لوہے کی طرف یا کسی دیوار کی طرف یا کسی پتھر کی طرف بھیجا ہے کہ میں اسے اپنی طرف مائل کرتے کرتے تھک گئی، اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا. خود جب اس نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کون سی مخلوق ہو، تو فرمایا کہ مجھے میرے رب کی طرف سے منع ہے کہ میں غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ایسا ڈرنے والا، ایسا خوف میں رہنے والا کہ دشمن کے نرغے کے اندر ہے، دشمن کی لڑکی آ کر ان کو جھانسا دینا چاہتی ہے، لیکن جان جاتی ہے جائے، جان کی بازی لگانے کو تیار ہے لیکن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. وللہیہ تھی، وہ ڈر اور تقویٰ تھا، وہ اللہ کا خوف تھا کہ اسی لڑکی پر اثر ہو گیا. کیسا ڈرنے والا نوجوان کہ جس کے لیے سارے ساز و سامان، عیش و آرام، سب کمرہ تیار کر دیا گیا، اس میں اس کو ٹھہرایا گیا، کھانے پینے کے ہر طرح کی سہولتیں اس کو فراہم کی گئیں، اور ایک نوجوان لڑکی بھی اس کو دے دی گئی، اور وہ اس کو اپنی طرف راغب کرتے کرتے 3 دن تک مسلسل کوششیں کر کے تھک گئی. اس کے باوجود بھی وہ نوجوان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اس لڑکی پر ہی ایسا اثر ہوا کہ آخر اس کا رب کیسا ہے کہ اس کا ڈر اس کے اوپر ایسا طاری ہے کہ اس تنہائی کے اندر بھی وہ اس رب کی بات مان کر چلتے ہوئے میری طرف نگاہ نہیں اٹھاتا. مذہب اسلام کی معلومات حاصل کی اور ایمان قبول کر لیا، اور پھر ان کے لیے راہ راست اور راہ نجات دکھا دی، اور بتایا کہ رات کی تاریکی میں میں دروازہ کھولوں گی، آپ نکلنا، اور رخ بتا دیا کہ اس رخ پر چلتے چلے جانا سیدھے اپنے علاقے کی طرف پہنچو گے. اور پھر بعد میں خود بھی ہجرت کر کے مسلمان ہو کے نکل آئی. تو ڈر رکھنے والے، خوف رکھنے والے، وہ ہر موقع پر اپنے آپ کو بچا لیا کرتے ہیں. ڈر اور خوف ہو تو یہی چیز تقویٰ کہلاتی ہے کہ گناہ کا موقع ہے لیکن گناہ سے بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. جس نے بچا لیا، اما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، اس کس نے سرکشی کی، گناہوں کی لذت کی طرف کھینچتا چلا گیا اور گناہ کر بیٹھا، کسی بھی انداز کا گناہ کر لیا، فإن الجحيم هي المأوى، اللہ تعالی نے نتیجہ بھی بیان فرما دیا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن اما من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خوف تھا کہ آج تو کر لوں گا، کل کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے. ونہ النفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور فرمایا ولمن خاف مقام ربی جنتان، ایک بھی نہیں، دو جنتیں اس کے لیے ہیں کہ جو بھی اپنے رب سے ڈرا، ایک کے بجائے ڈبل جنت اس کو دی جائے گی. کہ دنیا میں ڈرنے والا آخرت میں کامیابی اور ڈبل پوزیشن حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. تو تقویٰ بڑی اونچی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنها جمع کل خیر، تقویٰ اختیار کرو، یہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے. اس طرح شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بچو، یہ تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی طرح تقویٰ، اللہ کا ڈر اور خوف، آخرت کی یاد دہانی، آخرت کا شوق، یہ بہت کچھ انسان کو سکھا دیتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ گناہ کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک لیتا ہے. اور آخرت کا شوق، آخرت کی منزل کی تیاری، جس طرح انسان باہر ملک جاتا ہے، اپنے دیش سے پردیش میں جاتا ہے، پردیش میں محنت کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی جمع کر کے سرمایہ اپنے ملک میں بھیجتا ہے بھیجتا ہے بھیجتا ہے، پھر واپس پلٹ کے آ کے سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، وہاں محنت کی، مشقت برداشت کی، تن من دھن کی بازی لگائی، رات دن ایک کیے، اپنے آرام کو قربان کیا، بیوی بچوں سے دوری اختیار کی، ماں باپ سے دور رہا، وطن سے دور رہا، ہم وطنوں سے دور رہا، پردیس میں ذلتیں گوارا کرتا رہا، لیکن حلال کما کر اپنا گھر بنا لیا، بچوں کی شادی ہو گئی، کوئی کاروبار یا کوئی بھی دکان، کوئی بھی اسباب ایسے بنا لیے کہ سکھ اور چین سے بیٹھ کر اب کھاتا رہے گا، جب واپس پلٹ کر آتا ہے پھر چین اور سکون سے اس محنت کا نتیجہ اب اس کا پھل اب کھاتا ہے۔ یہ دنیا بھی پردیس ہے، اصل ہمارا دیس آخرت ہے۔ اللہ تعالی نے بھی بتایا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے تیاری کے لیے، وہاں جاؤ خوب کماؤ 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 کما کما کر آخرت کی طرف بھیجتے چلے جاؤ۔ پردیس سے جب پلٹ کر دیس کی طرف آؤ گے، اس وقت پھر مزے سے چین اور سکون سے اپنی وہاں کی محنت یہاں آ کر کھاؤ گے۔ یہاں محنت کر کے سرمایہ جمع کرتے کرتے اپنے دیش کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے، اور یہاں کا تو ویزا بھی اور یہاں کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ پتہ نہیں کہ کب ویزا ختم ہو جائے، نہ اس کی تاریخ معلوم ہے، اور جب ویزا ختم ہونے لگے، میعاد ختم ہونے لگے، تو اس میں توسیع کا بھی کوئی سوال نہیں۔ دنیا کے سفروں میں تو انسان ویزا لے کر کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، ویزا ختم ہوتا ہے، اس میں توسیع کی مدت موجود ہوتی ہے، اور مزید اس میں توسیع کرا لی جاتی ہے، اضافہ کرا لیا جاتا ہے، مزید وہاں قیام اختیار کر لیا جاتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ کر مزداق ہوتا ہے کہ انسان رقم خرچ کر کے مزید قیام اختیار کرتا ہے۔ یہاں جو ہمیں ویزا ملا ہوا ہے، یہاں جو ہمیں اقامت کی اجازت ملی ہوئی ہے، ایک تو ویزے کی مدت معلوم نہیں، کتنی مدت تک کی اجازت ہے، وہ اللہ تعالی نے اپنے ہی پاس رکھی ہے۔ اگر موت کی اطلاع ہمیں پہلے سے دے دی جاتی کہ تم 70 سال جیو گے، تم 80 سال، تم 90 سال، تم 100 سال، تو 100 سال والا بھی اسی غم میں گھل گھل کے مر جاتا کہ بس میری عمر تو گھٹ رہی ہے، گھل رہی ہے۔ اللہ تعالی نے اس راز کو اپنے پاس رکھا، لمحوں کے بعد موت آنے والی ہے، موت کی تیاریاں مکمل ہیں، فرشتے اتر چکے، زمین پر آ چکے، ساری تیاریاں مکمل ہیں لمحے بھر بعد، لیکن انسان کے اللہ تعالی نے اس کو پردہ غیب میں رکھا کہ بندہ آخری لمحے تک بھی سکون سے اطمینان سے اپنی دنیا کے سارے کام نمٹا رہا ہوتا ہے۔ یک لخت اچانک موت کا فرشتہ آ کر مقررہ وقت پر اس کو لے جاتا ہے۔ ابھی جو جمعرات گزری ہے، ایک تو ترسوں اس سے پہلے والی جمعرات، جدہ کے اندر ایک مؤذن صاحب تھے جو اصل شام کے باشندے تھے، مدتوں سے جدہ میں مقیم تھے اور مؤذن تھے، صبح فجر کی اذان کے وقت اذان دے لی، اور اس کے اندر صف اول کے اندر وہاں جس طرح نشستیں بنی ہوتی ہیں، تو وہاں آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تپائی یوں کھلی ہوئی ہے، قرآن کریم سامنے رکھا ہوا ہے، اور عمر رسیدہ ہیں 60-70 کے درمیان، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلا چکے ہیں، اور سفید لباس میں ملبوس، سفید ٹوپی، سفید داڑھی، اور سکون سے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی تلاوت کے دوران موت کا فرشتہ آ کر لے گیا، مسجد کے اندر صف اول میں بیٹھے ہوئے قرآن کریم کھلا ہوا رکھا ہے، اور وقت آیا اور تلاوت کلام پاک کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں خدا نہ خواستہ جب بیماری آ جاتی ہے، آپریشن کے لیے مریض کو لے کر جاتے ہیں، اس کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، لگتا ہے جس سے قربانی کا بکرا ذبح کے لیے لے جایا جا رہا ہو، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، شوگر ہائی ہوتی ہے، انسان کی سانس پھولتی ہے، کیا سے کیا کیفیات ہوتی ہیں، ڈاکٹر حضرات پوری اس کے نشے و فراز دیکھتے ہیں کہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں، بسا اوقات ساری تیاریاں مکمل ہیں لیکن طبیعت کے اندر وہ اس مرحلے پر نہیں کہ اس کو لے جا کر آپریشن کیا جائے۔ ایک خوف، ایک دہشت اور وحشت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ آپریشن کے لیے لے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، نہ جانے میں بچ پاؤں گا کہ نہیں بچ پاؤں گا۔ کہ ہاں موت جو بالکل اٹل اور آخری فیصلہ ہے، جس کے اوپر زندگی اختتام پذیر ہونی ہے، اس کو اللہ پاک نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔ بندہ سارے معاملات سکون سے کر رہا ہے، وقت آنے پر اچانک یہاں سے چل بستا ہے۔ ایک تو یہاں کے ویزے کی مدت معلوم نہیں، اس مدت کو مبہم رکھا گیا، خفیہ رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، اور جب وہ مدت ختم ہوتی ہے تو اس میں توسیع کی کوئی گنجائش نہیں، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ لمحے بھر کی تقدیم، نہ لمحے بھر کی تاخیر۔ پھر بادشاہ ہے وقت بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر چاہے کہ میری پوری سلطنت ملک الموت تم لے لو، اور مجھے ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک دن دے دو، وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ نہیں ملے گا آپ کو، مزید ایک سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لمحہ بھر نہ پہلے نہ لمحہ بھر بعد، یہ اٹل فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے آ گیا، اب اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی. بادشاہ جو خوب محفل گرم چل رہی تھی اور ناچ گانا، عیاشی بدماشی، شراب اور کباب کی محفلیں گرم تھی، کہ اتنے میں دروازے پر، بادشاہ کے دروازہ جو شاہی دربار تھا، زوردار دستک ہوئی. سارے دربان بھی حیران ہوں گے، کون بے ڈھنگا انسان آیا کہ اس قدر بے ڈھنگے انداز سے اس نے دستک دی ہے. درباروں نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں، تمہارے بادشاہ کے پاس جانا ہے. کہا نہیں، بادشاہ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے. کہا کہ مجھے وقت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لمحوں بھر کے بعد دیکھا کہ بادشاہ انتقال کر کے تخت کے اوپر گرا پڑا ہے. کہ محفل گرم تھی، ناچ گانا چل رہا تھا، اپنے عروج پر ہے، اور ملک الموت آئے صرف آگاہی کے لیے، اللہ پاک نے دکھانے کے لیے کہ چلو تھوڑا بہت کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کچھ معاملات دکھا دیتے ہیں عبرت کے لیے. دستک دلوائی اور اس کے بعد بیچ محفل کے اندر، بھائی رونق کے اندر، بادشاہ سلامت یہ جا اور وہ جا، منت سماجت کرتے رہ گئے. لیکن پھر موت کا فرشتہ مہلت نہیں دے سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے ڈرنے والا، خوف زدہ رہنے والا، کہ جب پتہ ہے کہ دنیا یہ ہمارے لیے پردیس ہے، اصل دیس ہمارا وہی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق سکھایا، فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے کہا کرو انا للہ، ہم تو خود بھی اللہ ہی کے تو ہیں. ہم اپنی چیزوں پر کیا روئیں، کیا غم منائیں، کیا افسوس کریں. کبھی کوئی عزیز اور اقارب چلے جاتے ہیں دنیا سے، کبھی مال و اسباب چلے جاتے ہیں، کبھی صحت چلی جاتی ہے، کبھی دیگر نقصانات ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ تو اللہ پاک کے تھے، اللہ پاک نے لے لیا. ہم خود بھی تو اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں. وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. تو سارے معاملات وہاں دیس کے اندر پہنچ کر سارے معاملات نمٹیں گے. بھلائی اور برائی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اللہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہاں تو سب ایک عام زندگی بسر کر رہے ہیں، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، اولاد، خاندان، کنبہ قبیلہ، دیندار، دنیا دار، مہذب، غیر مہذب، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے زندگی بسر کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے معاملات اپنے اپنے ذخیرے ہو رہے ہیں، اور کل جب معاملہ آئے گا نفسی کا، اس وقت پھر یہ وہاں جا کر پتا چلے گا کہ کون کھوٹا تھا، کون کھرا تھا، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہاں تو اللہ تعالی نے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ فاسق اور نیک بد سب یکساں دکھائی دیتے ہیں، اندر کے معاملات اللہ پاک ہی جانتے ہیں. وہاں جب سارے معاملات سامنے آئیں گے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں تو کوئی ذرہ ذرہ ناپ تول کے حساب کتاب کا سارا معاملہ ہوگا. تو غرض یہ کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ یہاں مجھے پردیس میں بھیجا گیا ہے دیس بنانے کے لیے. اس طرح پردیش جا کر انسان محنت کر کے اپنے دیش کے اندر گھر بنا لیتا ہے، گھر والوں کو آباد کر لیتا ہے، ساری اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپسی کا سفر کرتا ہے. یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ یہاں شب و روز اپنے اس اصل گھر کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اور شکر ہے اس کا کہ اس نے تھوڑا سا نہیں بہت لمبا موقع دیا، 50, 60, 70, 80 سال تک کی مہلت دیے کہ بندوں کماؤ، خوب محنت کرو، پھر بیچ میں موقع بھی دیے. کبھی رمضان دے دیا، شب قدر دے دی، جمعے دے دیے، نمازیں دے دی، عبادات دے دی، حج دے دیے، زکات دے دی، مختلف عبادات دے کر بندوں کو موقع بھی دے دیے کہ اس انداز کو اپنا لو، مزید تمہارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے. بڑی بڑی عبادات دے دی، بڑی بڑے طاعات کی شکلیں دے دی، اور بندوں کو موقع دے دیے، 60, 70 سال عمر دے دی کہ تسلی سے، آرام سے، رچ بس کے ہماری عبادت کر کے، آخرت کی تیاری کر کے پھر آ جاؤ. تو کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی شب و روز اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار لیتے ہیں، اور زندگی میں اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے پر تاری رکھتے ہیں. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، تم پر ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری کرو. فانھا جمع کل خیر، اس لیے کہ یہ ہر خیر کو جمع کرنے والی چیز ہے، تمام خوبیوں کا گویا کہ پونجی ہے. تو تقویٰ مل گیا، اللہ کا ڈر اور خوف مل گیا، تو پھر پونجی ہاتھ لگ گئی، پھر انسان ڈر ڈر کے سنبھل سنبھل کے قدم بڑھاتا ہے. آخرت کا شوق انسان کو سامنے ہو اور آخرت منزل مقصود بنا کر انسان سامنے رکھے، تو پھر یہ دنیا اس کو ایک سفر کا راستہ دکھائی دیتی ہے. ہمارے سامنے ایک منزل ہو جس کی طرف سفر کر کے جا رہے ہوں، اور راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ آ جائے، کمی بیشی آ جائے، انسان کہتا ہے یار راستہ ہے، سفر ہے، چلو چلتا ہے، برداشت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، کوئی مشکل نہیں. آگے منزل پہ پہنچ کے سکون کا سانس لیں گے، اطمینان سے، وہاں سکون سے ساری چیزیں مل جائیں گی. سفر کے اندر کبھی کھانا صحیح نہیں ملتا، انسان گزارے کا کھا لیتا ہے، آرام صحیح نہیں ملتا، گزارے کا آرام کر لیتا ہے، کسی کی طرف سے تکلیف آ گئی، چلو چھوڑو سفر ہے، کیا لڑنا کیا جھگڑنا. دنیا کے ایک مختصر سے سفر کے اندر انسان برداشت سے بھی کام لیتا ہے، صبر بھی کر جاتا ہے، تحمل سے بھی کام لیتا ہے. تو یہ بھی ہمارا دنیا کا سفر آخرت کے لیے ایک سفر ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے ایک راستے کی بے کہ راہگیری کا سفر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، بڑے شفقت بھرے بھرے پیار بھرے انداز سے فرمایا، عبداللہ کن فی دنیا کا انکا غریب، عبداللہ دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے پردیسی، او عابر سبیل یا راستہ پار کرنے والا، راہگیر، بس ایسے رہو، یہ دنیا پردیسیوں کی جگہ ہے، یہ دیس نہیں، یہاں اپنے آپ کو بسانے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے ہم گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں. یہ نقشہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے اگر کسی سے تکلیف بھی پہنچ جائے، انسان درگزر سے کام لیتا ہے، چلو سفر ہی تو ہے، کوئی مشکل آ گئی انسان صبر سے کام لے لیتا، چلو عارضی طور پر، اور کوئی اور معاملات آ جائے انسان تحمل سے کام لیتا ہے. نعمت اگر فراوانی کے ساتھ نہیں ملے، انسان کہتا ہے چلو گزارا کر لو، آخرت میں تو ملی جائیں گی. تو جس طرح سفر کے اندر انسان تھوڑے بہت کے اوپر بھی قناعت کرتا ہے، گزر بسر کر کے منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، تو اس دنیا کے سفر کے اندر بھی اگر کوئی اتار چڑھاؤ آ جائے تو انسان در گزر سے کام لے لے، تحمل سے کام لے لے، صبر سے کام لے لے، برداشت سے کام لے لے، اور سوچے کہ سفر ہے گزر جائے گا، آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی ایک موقع پر انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر ایک جملہ لکھوانا تھا اور سامنے والے کو ذمہ داری سونپی کہ ایسا جملہ لکھو کہ جب میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے تسلی مل جائے. تو لکھنے والے نے اس پر لکھا انگوٹھی پر کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، انسان دیکھے یہ وقت بھی گزر جائے گا، عارضی بات ہے، وقتی بات ہے. ہر وقت ساری زندگی مشکلات کی نہیں ہے، مشکل عارضی طور پر ہے، وقت گزر جائے گا. خوشی آئی ہے تو خوشی میں انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، اتنا زیادہ آپے سے باہر نہ ہو کہ اللہ رسول ہی کو بھول جائے، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو خوشی کا وقت بھی گزرتا ہے، غمی کا وقت بھی گزرتا ہے، تو دونوں چیزیں انسان سامنے رکھے گا، اعتدال کی حالت پر رہے گا. تو بات یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو جب سمجھ کر قدم بڑھاتا ہے کہ یہ تو راستہ ہے، آخرت کی طرف جانے والا راستہ ہے، جسے عبور کر کے ہم آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر انسان اس راستے کے اندر نشیب و فراز کے اندر برداشت سے کام لیتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اور گزر بسر کے اندر قناعت سے کام لیتا ہے. پھر راستے میں ڈیرے جمانے کی کوشش نہیں کرتا، بہت ہی نادان اور ناسمجھ ہوگا وہ مسافر جو منزل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ڈیرے جما کر وہیں پر پڑاؤ ڈال دے، وہ منزل سے بھٹک جاتا ہے. یہ تو اپنی ایک ایسی راہ گزر ہے کہ جس سے گزر کر آخرت کی منزل کی طرف پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے، آخرت کے زینے پر قدم انسان رکھتا ہے قبر میں پہنچ کر، وہاں سے پھر سلسلے شروع ہوا. القبر روضۃ من رياض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ ثابت ہوگی یا جہنم کے گھروں میں سے بہترین گھر ثابت ہوگا. تو اس راہ گزر کے اوپر چلتے وقت انسان آخرت کو سامنے رکھے، اس پردیس میں رہتے وقت اصل آخرت کے دیس کی تیاری کو سامنے رکھے، اس کرائے کے مکان میں رہتے وقت اپنے ذاتی مکان کی تیاری کے لیے سرمایہ کو خرچ کرے، تو یہ تو ہے انسان کامیاب. ورنہ کرائے کے مکان میں سرمایہ خرچ کرنے والا، اپنی رقم کو وہاں لگانے والا، پھر جب مکان خالی کرنے کا حکم ہو وہ سرمایہ چھوڑتے وقت انسان پریشان ہوتا ہے. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. جس کو انسان اپنا سمجھ رہا تھا وہ سب کچھ پرایا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تقوی اختیار کر لیا جائے, اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کر لیا جائے, پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے. حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا, اللہ کا تقوی اختیار کرو, آج تک کبھی کسی اللہ سے ڈرنے والے کو محتاج اور پریشان حال نہیں دیکھا. تقوی اختیار کرنے والا, پرہیزگاری اختیار کرنے والا, اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرنے والا زندگی پرکیف پائی گرچہ دل میں غم رہا, ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں بے غم رہا. اللہ کا غم مل جائے, اللہ کا ڈر اور خوف مل جائے, پھر زندگی ایسی پرکیف ہو جاتی ہے, اطمینان بخش ہو جاتی ہے کہ غم بھی دنیا کے سارے غم اللہ کے محبت کے غم میں سارے ہلکے ہو جاتے ہیں. زندگی پرکیف پائی گرچہ دل میں غم رہا, ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو, اس لیے کہ آج تک کبھی کسی متقی بندے کو, پرہیزگار بندے کو ہم نے محتاج نہیں دیکھا, پریشان حال نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے در پر ذلت کے اور رسوائی کے معاملات اختیار کر رہا ہو. متقی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح ماں اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو دودھ پلاتے وقت اپنی اوڑھنی میں چھپا لیتی ہے, اپنی آغوش میں دبا کر کس طرح خفیہ طور سے اس کو غذا فراہم کرتی ہے. مدینہ منورہ کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے مثال دی, فرمایا کہ بندہ جب اللہ کا لاڈلا اور محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اپنے لاڈلا اور محبوب بندوں کو, اپنے پرہیزگار اپنے دوست بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں ایسے چھپا کے پالتے ہیں دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی پرورش کہاں سے ہو رہی ہے. جس طرح ماں اپنے شیرخوار بچے کو اپنی اوڑھنی میں چھپا کر اپنی آغوش میں لے کر اس کو دودھ فراہم کرتی ہے کہ دیکھنے والے کو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا لیکن بچے کو پہم غذا مل رہی ہوتی ہے. تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی آغوش رحمت میں اللہ اس کو ایسا چھپا کر پالتے ہیں کہ بندوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے ان کے انتظامات ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی پونجی ہے, بہت بڑا اثاثہ ہے کہ جس کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف رکھنے والے ہی کامیاب اور کامران ہوا کرتے ہیں, اور جو شخص بھی نڈر ہو جاتا ہے, جری ہو جاتا ہے, بے خوف ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندے پر دو ڈر دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کرتا, جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا آخرت میں پورا من رکھوں گا, جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا آخرت میں اس کو خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالی نے تو قرآن کریم میں ہی اعلان فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ کے دوست بن گئے اب ان پر کوئی خوف کوئی غم کوئی ڈر کسی بھی انداز کا ان پر طاری نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی ان کو عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی فرمایا کوئی ڈر خوف کوئی ان کے اوپر دہشت اور وحشت طاری نہیں ہوگی. تو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہے ہیں ان بندوں کو کہ جو ڈر اور خوف کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی ڈر نصیب فرمائے, تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا بھی مقرب بنتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقرب بنتا ہے. یہ بہت بہترین اثاثہ ہے تقوی پرہیزگاری. مثال میں نے پہلے بھی دی تھی ابھی تازہ دم کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا یہ تقوی کیا چیز ہے. انہوں نے مثال دی کہ اگر ایک انسان خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزر کر پگڈنڈی سے گزر کر آگے جانا چاہے تو کس طرح گزرے گا, تو حضرت نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا, لباس کو بچائے گا کہ کوئی کانٹا اس کے لباس کے اندر چبھنے نہ پائے, کوئی کانٹا اس کو اپنی طرف الجھا نہ سکے, کوئی کانٹا اس کو نقصان نہ پہنچا سکے, اور اگر نیچے کیچڑ بھی ہو پانی ہو تو اس وقت انسان سوکھی سوکھی جگہ پر قدم سمل سمل کے رکھتا ہے, بچتے بچتے گزرتا ہے کہ میرا پاؤں پھسل کر گندا نہ ہو جائے اور میں کیچڑ میں نہ گر جاؤں. فرمایا کہ تقوی یہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر گناہوں کی آلودگیاں ہر طرف سے منہ پھاڑے ہوئے انسان کی طرف آ رہی ہیں اور پیچھا کر رہی ہیں, اطراف سے گناہ کے کانٹے اس کی طرف لپک رہے ہیں. انہیں فتنوں کے دور سے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کے دامن کو بچاتے ہوئے زندگی کا سفر آپ کو طے کرنا ہے کہ زندگی کسی بھی گناہ کے کانٹے سے داغدار نہ ہو, ہمارا دامن نہ پھٹ جائے داغدار نہ ہو جائے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے سمل سمل کر آگے لے جانا, منزل مقصود تک پہنچانا. فرمایا یہی تقویٰ ہے. ہر طرف سے گناہ رغبت پیدا ہوتی ہے, گناہ دعوت دیتے ہیں اور انسان کے اندر ظاہر ایک فطری تقاضا ہے, چاہت موجود ہے, یہی اس کی آزمائش ہے, یہی امتحان ہے. اللہ تعالی نے انسان کو اپنے لیے ایسی ایک خاص مخلوق بنا کر پیدا فرمایا ہے کہ جس کے اندر دونوں تقاضے رکھے، نوری بھی ناری بھی، فرشتوں کی صفات بھی رکھی ہیں، شیطانی صفات بھی رکھی ہیں۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، فرشت والی صفات سے آراستہ رکھے، دل صاف شفاف ہوتا ہے، گناہوں سے خالی ہوتا ہے، روحانی امراض سے بچا ہوا ہوتا ہے، تو دل چمکتا ہوا روشن ہوتا ہے، اور اس روشنی کے اندر شیطان نہیں آ سکتا۔ خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو دل میں ظلمت آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کے اندھیرے میں چور ڈاکو لٹیرے کھلے عام دم بناتے پھرتے ہیں، دن کی روشنی میں سارے چور ڈاکو چھپ جاتے ہیں، وارداتیں کرنے والے دن کے اندر اتنی وارداتیں نہیں کرتے جتنی رات میں آسانی سے کر سکتے ہیں، جتنی چوریاں ہوتی ہیں عمومی طور پر رات میں ہوتی ہیں، دن میں چوری مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دل جب روشن ہے شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس پر آ کر کچھ اثر کرے۔ ایمان کا نور ہے، تقوی کا نور ہے، عبادت کا نور اس دل کے اندر موجود ہے، لیکن جب گناہ کیا یا غفلت میں پڑ گیا، عبادات سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کے وعدوں سے وعیدوں سے دور ہے، بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے غافل بن کر، اس صورتحال میں اس دل کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے، اس اندھیرے میں شیطان آ کر ڈیرے جما لیتا ہے، پھر وہ وسوسے انسان کو ورغلانا، گناہوں کی طرف لے جانا اس کے لیے پھر بہت آسان ہوتا ہے، اس کو ایک مرکز مل گیا، ڈیرے جمانے کے لیے اس کو ایک جگہ مل گئی، وہاں سے بیٹھ کر پھر وہ انسان کے دل دماغ کے اندر ساری اپنی کاروائیاں کر کے ایک گناہ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے، یہ کے بعد دیگرے گناہ پر گناہ کراتا چلا جاتا ہے۔ غفلت بھی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، گناہ اور معصیت بھی انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ہاں جو ایک پرندہ تھا، بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑے شوق سے اس کو پال رہے تھے، ایک دن اچانک اس کو دروازہ کھول کے اس کو آزاد کر دیا، تو آپ کے شاگرد نے پوچھا، حضرت بڑی چاہت کے ساتھ پرندہ پالا ہوا تھا اور بڑی محبت سے اس کو پال رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اچانک اس کو آزاد کیا، وجہ سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا کہ اس نے مجھ سے ایک بات کی۔ بزرگان دین سے بسا اوقات کرامات کے انداز میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے عنوان ظاہر کروا دیتے ہیں کہ جو عام انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو انسان کے دل پر القا ہوتی ہیں، بہت سے ایسے کشف ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو جتنے انسان صاف شفاف ہوتا ہے، تو اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے، اس کا دل آئینے کی طرح ہے کہ بسا اوقات وہ سامنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کو کشف کے ذریعے واضح فرما دیا کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ بارہا آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ و نصیحت کے مجلس کے اندر ایک شخص چلے آئے، آپ نے بات چلتے چلتے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوتا ہے۔ وہ صاحب کہیں باہر بد نظری کر کے آئے تھے، کسی غیر محرم پر نظر ڈال کے آئے تھے، تو آپ نے بات کے دوران یہ بات فرما دی، وہ شخص حیران رہ گیا، بعد میں آ کر پوچھنے لگا، اوحی من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی ابھی تک وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں باہر سے بد نظری کر کے آیا ہوں اور میری آنکھوں سے زنا کے آثار ٹپک رہے ہیں؟ فرمایا فراست المؤمن بل بفراست اللہ، اللہ تعالیٰ جو فراست عطا فرماتا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے، ظلمت اور نورانیت اس کو انسان بھانپ لیتا ہے، نگاہوں نگاہوں کا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو باہر کے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پر اس پرندے نے کس انداز سے گفتگو کی، فرمایا کہ اس پرندے نے مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑو تو میں ایک نصیحت کر دوں گا، مجھے آزاد کر دو تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا، تو اس کی اس شرط کے اوپر میں نے اس کو آزاد کیا، تو اس پرندے نے مجھے بتایا کہ پرندہ جب تک اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے آزاد رہتا ہے، سکون سے آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو شکاری کے جال میں آ جاتا ہے۔ میں بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوا، جال میں پھنس گیا اور ہوتے ہوتے آپ کے پنجرے میں آ کے قید ہوا۔ یہ تو اس نے ایک وجہ بتائی۔ اب نصیحت کیا تھی؟ فرمایا کہ نصیحت کیا کرو گے؟ تو پرندے نے پرواز بھرنے سے پہلے نصیحت کی، کہا کہ جنید یاد رکھنا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے غافل ہوا تھا، مجھے پنجرے کی قید اور بند کی مشکلات جھیلنا پڑی، آپ بھی یاد رکھنا کہ زندگی میں کتنے اوقات آپ کی غفلت میں گزرتے ہیں، یاد رکھنا کل آپ کو اس کے بدلے کتنی جیل کاٹنا پڑے گی۔ فرمایا کہ اس پرندے کی نصیحت نے میرے دل پر اثر کر دیا، بارہا اس پرندے کو یاد کرتے تھے اور اس کی نصیحت کا تذکرہ فرماتے تھے کہ نہ جانے شب و روز میں ہم سے کتنی غفلتیں ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی غفلت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے اور کتنی دوریاں ہو جاتی ہیں، زندگی میں کتنے کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ نماز کے موقع نہیں ملتے، نماز کی توفیق نہیں ملتی، کبھی کبھی پورے پورے ہفتے، کبھی کبھی پورے مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی، سرزمین پر رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، زندگی میں کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک مشین کی طرح بھاگا پھر رہا ہے کاروبار زندگی کے لیے، دنیا کے کھیل تماشوں کے لیے سارے اوقات اس کے پاس ہیں، اگر وقت نہیں تو ایک اپنے محبوب حقیقی کے لیے نہیں، اپنے محسن حقیقی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں کہ صبح شام اس کے پاس حاضر ہو کے اس سے ہم کلام ہو جائے، آ کر اس کو اپنا چہرہ دکھا لے کہ اللہ میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، زندگی کے کتنے ایام ایسے بتا دیتا ہے غفلت اور دوری کے اندر، کتنے کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ اس کی زبان پر درود شریف نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری ہستی، کتنی مبارک ہستی، کتنی پر نور ہستی گزرے کہ آپ نے تو لمحے بھر کے لیے بھی امت کو فراموش نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا کہ من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بھیجیں گے، امتیوں کا ہی بھلا کرا گئے، امتیوں کا ہی نفع کرا گئے، لیکن امتی اس قدر غفلت میں کہ بسا اوقات دن نہیں ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں کہ کبھی وہ اہتمام سے محبت میں ڈوب کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہو، مدتیں گزر جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کوئی خاص مطالبے نہیں کیے، امت کو دے کر گئے ہیں، آپ نے امت سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک درود شریف بھی ہے۔ فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی امت کی ایک ذمہ داری لگا کر گئے ہیں، جس طرح دنیا سے جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان رہے تھے، علی میرے جانے کے بعد جب کبھی بقرعید آئے تو میری طرف سے بھی قربانی کر لیا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دو قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک فرمایا کرتے تھے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ایک آپ کی طرف سے۔ تو کس قدر خوش نصیبی ہے کہ حضور کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کتنا مزہ آتا ہوگا کہ جانور چھانٹ کے اچھا سا قیمتی خوبصورت تنومند صحت مند جانور کے لیے میرے آقا کی طرف سے مجھے قربان کرنا، اس لیے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ علی میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ ذمہ داری تم نبھاتے رہنا کہ میری طرف سے قربانی کرنا۔ ایک ذمہ داری ہمیں بھی دے کر گئے ہیں، فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور خاص کر فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ امت کے اعمال بھی آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ امتیوں کے کیا حالات چل رہے ہیں، امت کیسی چل رہی ہے، نیکوکاری پر یا بدکاری پر، نیکیاں کر رہی ہے یا بدکاری کر رہی ہے، اور حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ جو امت کے حالات اچھے پیش ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، امت کے حالات برے پیش ہوتے ہیں تو آپ رنجید اور افسردہ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے روحانی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے، پرہیزگاری کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، سچے پکے اللہ کے بندے بن کر، وفادار بندے بن کر، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اس سے رابطہ تعلق مضبوط جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اور نقشہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ میرے حبیب کی زندگی کا نقشہ اپنا کر آؤ گے تو وہ قابل قبول ہے۔ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جو آپ گزار کر گئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دے دیا کہ اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے نقشے کے مطابق لاؤ گے تو وہ ہمارے ہاں محبوب ہوگی، پسندیدہ ہوگی، کارآمد ہوگی۔ تو اپنی زندگی کو اس سنت کے نقشے میں، نقشے کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کو نبھانے والا۔ ایک اور چیز جو آپ نے امت سے کہی وہ دعا وسیلہ ہے، فرمایا کہ جو کوئی اذان کا جواب دے، مؤذن جو کلمات کہتا جائے وہی کلمات وہ دہرائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہمارے یہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ گویا کہ کوئی ایک ایسا جملہ مشہور ہو چکا کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ کوئی شیطان کو بھگانے کا جملہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کبھی کبھی کوئی بعض احباب پوچھتے بھی ہیں کہ اذان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ سمجھ نہیں آتا، عربیت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا بہت بڑا کارامہ جملہ اور عرش کے خزانوں میں سے ایک عظیم شان خزانہ ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ. پورا جملہ عربیت کے لحاظ سے کہ لا حول عن المعصیتی ولا قوة على الطاعتی الا باللہ. نافرمانی سے ہٹانے والی ذات, نیکی پر لانے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں, برائی سے بچانے والا, نیکی پر لانے والا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے اور کوئی نہیں. بندہ اگر گناہ سے بچ رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے, نیکی پر آ رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے. لا حول, کسی بھی معصیت اور نافرمانی سے بچانے والا کوئی نہیں کائنات کے اندر سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک. ولا قوت علی الطاعۃ, نیکی پر طاقت دینے والی ذات سوائے اللہ وحدہ لا شریک اور کوئی نہیں. تو مؤذن جب کہتا حیا علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, تو اس وقت بندہ کہتا ہے کہ لا حول, گناہ سے بچانے والی, نیکی کی طرف لانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک, یا اللہ توفیق عطا فرمائے. تو در پردہ بندہ اللہ تعالی سے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی پر آنے کی مدد مانگتا ہے. مؤذن جب کہتا ہے حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. کتنے مبارک کلمات ہیں, دنیا ہی میں اللہ تعالی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں. آؤ کامیابی کی طرف, کامیابی چاہتے ہو تو آؤ. قرآن و حدیث کے اٹل فیصلے, حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, کامیاب ہو جاؤ گے. اس وقت بندہ کہتا ہے کہ نیکی کی طرف لانے والا, گناہ سے بچانے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے اللہ مجھے آپ نیکی کی طرف, کامیابی کی طرف لے چلیں. تو یہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے, اپنے آپ کو عاجز بنا کر دکھایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے اور اس کے بعد پھر دعا مانگے میرے لیے, اللہم رب هذه الدعوة التامة, اے اللہ جو پروردگار ہے, جو اس پوری دعا کا مالک ہے, آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا انك لا تخلف الميعاد, یہ جو دعا میرے لیے کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. آپ نے اپنے لیے اس دعا کی تاکید فرمائی ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا میرے لیے کیا کرو, کہ آخرت میں ایک مقام ہے, ایک وسیلہ ہے, ایک بڑا درجہ اور مقام ہے. فرمایا کہ مجھے پوری کامل مکمل امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مرتبہ اور مقام مجھے ہی ملے گا. اذان کا جواب دیا کرو اور اس کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا, اس مقام تک ان کو پہنچائے جو مقام محمود ہے. تو یہ دعا کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. تو اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیا جائے اور پھر اذان کی دعا پڑھی جائے. یہاں تو حال یہ ہے کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں, 50, 60, 70, 80 سال بڑھاپے کے اندر بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ دعائے قنوت نہیں آتی, کچھ اور پڑھ لیں, تشہد سے اسے نہیں آتا, کچھ اور پڑھ لیں. ساری زندگی اس قدر کھوکھلی گزار کر واپسی کی تیاریاں ہیں, بڑھاپے میں قدم رکھ چکے, دنیا کے سارے کام, سارے ہنر, سارے فنون آ گئے, لیکن نہ آیا تو نہ صحیح سے کلمہ آیا, نہ صحیح سے نماز آئی. اس میں بھی انسان پھر چاہتا یہ ہے کہ رخصت مل جائے, چھوٹ مل جائے. کتنی بڑی ناقدری کی بات ہوگی کہ نماز جیسی عبادت وہ کامل مکمل نہ آتی ہو. دعا قنوت خاص طور پہ, حالانکہ ہمت سے انسان کام لے, ایک دن نہ صحیح, ایک ہفتے میں صحیح, ایک ہفتہ نہ صحیح, ایک مہینے میں صحیح انسان یاد کر کے دکھا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 30 پارے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں تو کیا انسان ایک چھوٹی سی دعا قنوت یاد نہیں کر سکتا؟ صرف بے ہمتی ہے, بس ہمتی ہے کہ یار مشکل دعا ہے, ہمیں تو یاد نہیں ہوتی. اگر یاد کرنا چاہے, بڑھاپے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورے پورے قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب لیاقت نیشنل کے بہت بڑے, اس وقت بہت بڑے ادارہ بھی چلا رہے ہیں, بڑھاپے کے اندر سفید داڑھی تھی جب ہم لوگ بھی طالب علم تھے, اس وقت انہوں نے درس نظامی پورا پڑھا, عالم فاضل بنے اور اس وقت بہت بڑے ایک مدرسے کو چلا رہے ہیں. ایسی نورانی شخصیت, نورانی ہستی کے انسان دیکھے تو اللہ اور اللہ کے رسول یاد آ جائیں, چہرے سے ہر وقت نور ٹپکتا ہے. انہوں نے تو نہیں سوچا کہ میں بوڑھا ہو گیا, میں کیسے سیکھوں گا, کیسے پڑھوں گا. ہم خود دیکھتے تھے بالکل طالب علموں کی طرح, وہی حال ہوئی ہے جو اس وقت ان کا ہے, امامہ سفید داڑھی اور پوری بزرگ ہستی, بزرگ شخصیت اسی تشخص کے ساتھ طالب علموں کے ساتھ آ کر بیٹھ کے درس و تدریس کے اندر بیٹھ کر پورا درس نظامی حاصل کر کے عالم فاضل بنے, اور اس وقت ایک بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں اور اپنی ڈاکٹری کی زندگی اپنی جگہ بدستور, وہ اپنے اوقات پورے ڈاکٹری کے نظام میں بھی چل رہے ہیں. ہمت کو کام میں لایا جائے تو کوئی کام مشکل نہیں. میں نے بتایا تھا کہ چھوٹی سی بچی جس نے 4 مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا, کہ لوگ دیکھ کر عقل دنگ رہ گئے کہ اتنی چھوٹی بچی پورے قرآن کریم کی حافظ. ابھی قریب ہی زمانے میں فرسٹ ایئر کی ایک طالبہ نے 41 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. چھٹیاں تھی, دل میں شوق تھا, جذبہ تھا کہ میں بھی قرآن کریم حفظ کروں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے قرآن کریم حفظ کیا, گھر والوں نے بھی میرا ساتھ دیا, ایک پاؤ پہلے صفا, دو صفا, ایک پاؤ, ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے وہ دن بھی آئے آخری دنوں میں, کہا کہ میں 3 دن پارے ایک ایک دن میں یاد کر لیتی تھی. لگن کے اوپر بات ہے. اور کہا کہ پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں سوتی تھی, سارا دن میں نے لگ کر 41 دن کے اندر 30 پارے حفظ کر لیے. اور لب و لہجہ بھی ماشاءاللہ پورا تجوید کے ساتھ اور پورا پکا قرآن کریم. تو انسان ہمت سے کام لے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. پوری زندگی بیت جاتی ہے سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نہ دوسرا کلمہ, نہ تیسرا کلمہ, نہ چوتھا کلمہ, نہ پانچواں کلمہ, نہ کلمہ یاد, نہ ایمان مجمل یاد, نہ ایمان مفصل یاد, اور انگریزی کی لمبی لمبی تقریریں یاد. انگریزی کے اندر پورے ہائی فائی لیول کے پورے ماہر فن, اور اپنی کاروبار زندگی کے اندر انسان کس قدر با کمال با صلاحیت, لیکن دین کے اندر ایمان کے اندر اس قدر پست کہ دعائیں قنوت تک نہیں آتی, دوسری دیگر دعائیں نہیں آتی. جنازے کے لیے انسان پھر اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ تیار ہے, چکو چکو لوگ نکل جاتے ہیں. کیوں؟ جنازہ نہیں آتا. یہ نہیں معلوم کہ جنازے کا طریقہ بہت مختصر بہت آسان, کہ اگر یاد کرنا چاہیں تو مشکل سے 5 سے 10 منٹ بھی نہ لگیں, لیکن ہمت ہی نہیں. اور اجر و ثواب سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے کہ احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا, لیکن یہ تو صرف آخرت کے حساب سے ملے گا, تو قدر و منزلت نہیں. بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جنازے کا اعلان سننے کے باوجود بھی چپلے اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں, نہ جانے کہ ان کے جنازے میں بھی لوگ کس طرح اٹھ کر جائیں گے. مسلمان کا جنازہ آیا ہوا ہے, آخری اس کا ایک سہارا ہے کہ جاتے جاتے جو یہ مومن مسلمان اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, ہو سکتا ہے کہ انہیں میں کسی کی دعا لگ جائے, اس کا بیڑا پار ہو جائے. لیکن بڑی بے پرواہی کے ساتھ, بڑے استغنا کے ساتھ, لاوبالی انداز میں چپل اٹھا کر جنازہ تیار ہے, صرف 5 منٹ درکار ہے, 5 منٹ کے بھی اس کے پاس فرصت نہیں. حالانکہ وہ اتنا مصروف انسان نہیں کہ اس کے پاس وقت نہ ہو, باہر جا کر بھی وہ فضول وقت گزارے گا, لیکن عبادت کی اہمیت نہیں, قدر و قیمت نہیں کہ سامنے میرے احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ حدیث پتہ چلی, اس کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنازہ پڑھے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا, جو تدفین میں شریک رہے اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیراط کیا ہے, آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب. احد پہاڑ بہت لمبا چوڑا اور بہت خوبصورت اونچا اور بہت بلند و بالا طویل اور عریض ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ کے اندر, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے سامنے کی طرف. اتنا بڑا اجر و ثواب صرف جنازے کی 4 تکبیرات کہنے پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے اور اپنے شاگرد کو بھیجا, فرمایا جاؤ ام المؤمنین سے تصدیق کرو کہ یہ واقعتاً حدیث آپ نے سنی ہے حضور سے اور آپ اس کو روایت کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, اس کے بعد کی بات. وہ شاگرد گئے, جا کے ان سے معلومات حاصل کی, انہوں نے فرمایا پوری حدیث بیان فرمائی. فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنازہ پڑھنے والے کو 1 قیراط اور جو دفن میں بھی شریک ہوگا اس کو 2 قیراط. اللہ پاک نے ہر عمل کے اوپر کس قدر بھاری بھرکم اجر و ثواب رکھے. یہ جو ہم قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے ہم نے تم کو نکالا, اسی میں ہم تم کو لوٹا رہے ہیں, اسی سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. قرآن کریم کی آیت اس کے 3 حصوں میں پڑھ کر ایک ایک مٹھی ڈالتے وقت پڑھا جاتا ہے. منہا خلقناکم, ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی میں تم کو لوٹائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, دوبارہ اسی مٹی سے تم کو زندہ کر کے دکھائیں گے. 3 مٹھی مٹی ڈالنے والا انسان, جو بظاہر کتنا مختصر سا عمل ہے, قیامت کے دن یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر بنا کر اس کے نام اعمال میں رکھ دیے جائیں گے. بندہ حیران ہوگا, یہ پہاڑ پہاڑ جیسے اعمال, یہ کون سے میرے عمل ہیں؟ بتایا جائے گا مٹھی بھر مٹی ہے جو تم قبر پر ڈالا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذرہ برابر بھی اگر کسی نیکی کا حکم دیا ہے تو اس کے اجر و ثواب بڑے بڑے رکھے ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے آ کر جب پوری تفصیل بتائی تو اس وقت آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, جس مسجد نبوی کی مٹی کو ہموار رکھنے کے لیے اس کے اوپر سنگریزے ڈالے جاتے تھے, جس طرح موٹی بجری ہوتی ہے تاکہ وہ مٹی ایسے فرش نما رہے. تو وہ بیٹھے ہوئے سنگریزوں سے کھیل رہے تھے, ہاتھ میں ان کے سنگریزے تھے, کنکڑیاں تھیں. تو جب یہ حدیث سنی, خوشی سے ان کنکڑیوں کو اچھالا, فرمایا کہ پھر تو ہم نے زندگی میں کئی قیراط جمع کر لیے, کیونکہ ہر جنازے میں شرکت کرتے تھے. تو خوشی کا اظہار کیا اور خوشی میں وہ کنکریاں جو ہاتھ میں تھیں اچھالی، فرمایا کہ پھر تو الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی قیراط جمع کر لیے. اہمیت تھی کہ جب سامنے سرمایہ ہو، اثاثہ ہو، تو انسان اس کی طرف لالچ رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے بڑے ذخائر ہمارے لیے رکھے ہیں، اگر ہم ان کو اپنانے کے لیے کوشاں ہوں تو کوئی بھی عمل اپنانا ہمارے لیے مشکل نہیں. اب جنازے جیسی نماز کون سی مشکل ہے؟ اللہ اکبر، چار تکبیرات ہو جاتی ہیں، پہلے میں ثنا پڑھ لی، دوسرے میں درود شریف پڑھ لی، تیسرے میں دعائے مغفرت، چوتھی کے بعد سلام، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اسی مختصر سے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں کہ جس جنازے پر 40 افراد اہل ایمان جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا ہو جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما کر مغفرت فرما دیتے ہیں. اور یہاں تعداد گھٹانے میں انسان پرواہ نہیں کرتا. وہ جو لکھنؤ کا ایک درزی تھا کہ جو ہمیشہ ہر جنازے میں شرکت کرتا تھا، لوگ کہتے تھے ہر جنازے میں تم دکان بند کر کے چلے جاتے ہو، تمہارا تو کام تک ہو جائے گا. کہا کہ نہیں، بس اللہ والوں سے سنا ہے کہ جو جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کے جنازے میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، نہ جانے میرے جنازے میں کوئی آئے نہ آئے. اور دوسرا میں نے یہ سنا ہے کہ بندے کا حق ہے، اہل ایمان کا حق ہے کہ جاتے جاتے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، نماز میں دعا کی جائے، اس کے لیے مغفرت کی، تو اس کا حق نبھانے کے لیے اور یہ سوچ کر کہ میرا تو کوئی جنازہ پڑھنے والا ہوگا نہیں، مختصر سے میرا تعلقات ہیں، کوئی جان پہچان کوئی تعلقات والے تو ہیں نہیں، یہی سوچ کر میں جنازوں میں شرکت کرتا ہوں، شاید کہ میرے بھی جنازے پڑھنے والے کوئی آ جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس خلوص کے ساتھ وہ جنازے میں شرکت کرتا تھا، حضرت عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، بہت بڑے ہندوستان کے عالم گزرے، کم عمری میں انتقال فرمایا، 42 سال کی عمر میں بہت بڑے بڑے علمی خدمات انجام دے کے گزر گئے. نام سنتا ہے علمی کارناموں کے اندر، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑے محقق، بہت بڑے مدقق حضرت علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ، لیکن مختصر عمر میں بڑی بڑی علمی خدمات انجام دے گئے. تو پورے ہندوستان میں اخبارات کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اعلان ہو گیا جنازے کا، بہت بڑے بڑے علماء، صلحاء، طلباء، عوام، خواص، سارے کے سارے جمع ہو کر بہت بڑا مجمع ان کے جنازے کے پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. اگلے دن جو جنازہ رکھا تھا مقررہ وقت پر، جنازے کے مکمل ہونے کے ساتھ پھر دوبارہ اعلان ہوا کہ ایک اور غریب کا جنازہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی پڑھ کر جائے مجمع، جو کہ تو موجود رہے. یہ وہی غریب تھا جو درزی تھا لکھنؤ کا، اس کو بھی اللہ پاک نے اسی موقع پر انتقال کروا کر اور تھوڑی دیر بعد الگ تھلگ اس کا جنازہ کرایا کہ میرا غریب بندہ تو اس آس کے اوپر جنازے میں جاتا تھا، شاید میرا بھی جنازہ کوئی پڑھ لے. آج اس کے جنازے میں بڑے بڑے علماء، صلحاء، عوام، خواص دور دور سے آئے ہوئے، وہ بھی اس کا جنازہ پڑھ کر جائیں گے. تو اہمیت ہونی چاہیے، دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، تو کوئی بھی کام پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا، کوئی بھی چیز انسان کے لیے دشوار نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بڑا آسان بنا کر دیا ہے، سہولت والا دیا ہے، اور ایسا دیا ہے کہ ہر کس و ناقص اس کو اپنا سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کریم کو آسان کر دیا، یاد کرنے والوں کے لیے کوئی ہے یاد کرنے والا؟ شرط یہ ہے کہ اس کے اصول و دستوروں کے مطابق ہو، جو اس کے قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق ہو. استاد اور شاگرد اگر رشتہ قائم کر کے انسان علم دین حاصل کرنا شروع کرے تو اس کو اللہ پاک نے آسانی کے راستے اس کے لیے رکھے ہیں. دینی معلومات حاصل کرنا شروع کرے، موٹے موٹے فرائض عبادات کا علم حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانیاں رکھی ہیں. تو غرض یہ کہ انسان کے دل میں اہمیت آ جائے تو اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں اور پھر بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد دعاؤں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تقوی اختیار کرنا چاہے انسان، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، یا اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں تیرا متقی بندہ بن جاؤں، تیرا پرہیزگار بندہ بن جاؤں، تیرا دوست بن جاؤں، لیکن بن نہیں سکتا، کیسے بنو؟ تو ہی مجھے اپنا دوست بنا لے. دعا میں بڑی تاثیر ہے، دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز انسان حاصل کر سکتا ہے، بڑے بڑے خزانے کے دروازے کھلوا لے اور خزانوں سے بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تقویٰ چاہتا ہوں، پرہیزگاری چاہتا ہوں، آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ، انگریزوں کے ساتھ ہندوستان میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر بعد میں آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ چلے گئے، وہیں آخری زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. لوگ تو دنیا مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، گھر والی مانگتے ہیں، مال و اسباب، ناز و نعم مانگتے ہیں، اصل چیز یہ کہ بادشاہ مل جائے، احکم الحاکمین مل جائے، سارے وارے کے نیارے ہیں، بادشاہ کو مان لیا جائے، بادشاہ کی دوستی حاصل کر لی جائے، تعلق حاصل کر لیا جائے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ کی ذات سے اللہ ہی کو مان لیا جائے، یا اللہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا متقی بندہ بنوں، آپ کا دوست بنوں، آپ کے اولیاء اللہ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ حضرت بایزید بستامی بھی تو آخر اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہوئے، فرماتے ہیں سب کچھ جو مجھے میرا والدہ کی دعا سے ملا، والدہ کی دعا لے لی، اللہ تعالی نے ولایت کے اونچے درجے پر فائز فرما دیا۔ کبھی انسان خود دعائیں کر کے پہنچ جاتا ہے، کبھی دعائیں لے کر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ انتقال ہوا، بعد وفات کسی اپنے جاننے والے کو نظر آئے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ فرمایا کہ بیڑا پار ہو گیا، نجات ہو گئی، مغفرت مل گئی، اور واقعہ بتایا۔ فرمایا کہ زندگی میں ایک موقع پر میں جا رہا تھا ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک سقا پانی بیچنے والا جو پانی بیچتے ہیں، پانی بیچ رہا تھا، گاہک کوئی تھے نہیں، وہ پکار رہا تھا جو بھی میرا پانی پیے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی بخشش فرمائے۔ اس کی دعا جو میرے کان میں پڑی، حالانکہ میں نفلی روزے سے تھا، لالچ آیا کہ دعا تو بڑی قیمتی دے رہا ہے، کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ تھا کہ میرا پانی بک جائے، پیسے آ جائیں، اور دعا دے رہا تھا کہ جو بھی بندہ میرا پانی پیے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی بخشش فرمائے۔ فرمایا کہ مجھے لالچ آیا، اس لالچ کے اندر میں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، میں نے پانی خرید کے پی لیا کہ شاید اس کی دعا مجھے لگ جائے، اللہ پاک نے اسی کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ تو دعائیں لگ جاتی ہیں بسا اوقات، ماں باپ کی، کبھی استادوں کی، کبھی محسنین کی، کبھی بڑوں کی، کبھی اللہ والوں کی، کبھی کسی غریب کی، اور دل کی جو دعا ہوتی ہے بڑے گہرے اثرات رکھتی ہے۔ تو دعائیں کرنی بھی چاہیے، دعائیں لینی بھی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ رات تہجد کے وقت جب اٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیار ہو کے عبادت میں لگتی تو دو دعائیں اہتمام سے فرماتی ہیں، اے ربا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اس وقت دنیا کے بادشاہوں نے اپنے درباروں کے دروازے بند کر دیے، ستارے جھل ملا کر اب وہ چھت چکے ہیں، اندھیرا چھا چکا ہے، رات کا سناٹا طاری ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دربار کے دروازے بند کر لیے، لیکن تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو نے اپنے دربار کے دروازے کھول دیے۔ رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، کوئی درخواست پیش کرنے والا جس کی درخواست میں قبول کرو، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ وہاں سے دربار کھل گیا، اعلان ہو رہا ہے، پکار جاری ہے۔ فرمایا کرتی تھی دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، لیکن اے ربا، تو نے اپنے دربار کے دروازے کھول دیے، اس وقت میں تیری بندی تجھ سے اس بات کا سوال کرتی ہوں کہ جس طرح تو نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر حاوی ہونے سے روک کے رکھنا، شیطان کو مجھ پر حملہ آور ہونے سے روک کے رکھنا۔ دعا مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر بندہ قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کسی بڑے سے التجا کرتا ہے تو بڑا کہتا بے فکر رہا ہو جائے گا، انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا کام بن گیا، انہوں نے تسلی دلا دی، ہاں کر دی، میرے وارے کے نیارے ہیں۔ یا احکم الحاکمین، خود فرما رہے، وقال ربکم، آپ کا پروردگار، تم سب کا پروردگار کہہ رہا ہے، ادعونی، مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جو یہ بات کہے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، یہ انسان کی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ جو زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ لے آئے اور جس کا عقیدہ اور ایمان یہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی تو دعا اللہ قبول نہیں فرماتے کہ جو زبان پر یہ جملہ لے آئے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ایسے شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ پھٹے پرانے چیتڑ کی شکل میں بنا کر اس کے منہ پہ دے مارتا ہے کہ جب تیرا میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ میں دعا قبول نہیں کرتا، پھر کیوں آتا ہے میرے پاس؟ اس کی دعا کو پھٹے پرانے چیتڑ کی شکل میں اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگی جائیں تقوی کی، پرہیزگاری کی، گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں پر جمنے کی، اور فراوانیوں کی، کشادگیوں کی، دین اور دنیا کی ترقیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دیتا رہوں گا۔ بندے کا کام مانگنا ہے۔ ایک بزرگ مدینہ منورہ کے اندر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں،
ادعونی مجھ سے مانگو, یہ بندے کی ذمہ داری لگا دی کہ بندے کا کام ہے مانگنا, اور اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ استجب لکم, میں قبول کروں گا. تو دو ذمہ داریوں میں سے فرمایا کہ بندے کی ذمہ داری ہے مانگنا, اب قبول کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, اللہ پر چھوڑے رکھے, اس کی ذمہ داری بندے کو نہیں دی گئی. بندہ اپنا کام کرتا رہے, ضربیں کسی کے نام کے دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بندے کو تو اللہ پاک نے فرما دیا مانگ, بندہ تو مانگتا رہے, دل کھول کے مانگتا رہے, ادب اور احترام کے ساتھ مانگتا رہے. فرمایا کہ بندے کی ذمہ داری ہے مانگنا, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے عطا فرمانا. استجب لکم, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, میرے لیے کیا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ اسی انداز سے فیصلہ فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والا, گناہوں سے بچنے والا, پرہیزگاری کی زندگی اپنانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, پرہیزگار بندہ اللہ کا سب سے زیادہ مقرب, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون, متقی بندے میرے نزدیک ہوں گے. پرہیزگاری اختیار کرے گا, رجوع اللہ رکھے گا, اللہ سے لو لگائے گا, دعائیں مانگے گا, دل کی گہرائی سے عقیدت اور احترام کے ساتھ عاجزانہ انداز اختیار کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا. جیسے یقین حجاج ابن یوسف کے ساتھ طواف کرنے والے ایک کانے شخص کو دعائیں مانگ رہا تھا, یا اللہ میری خراب آنکھ بھی صحیح فرما دے, یا اللہ میری کانی آنکھ بھی صحیح کر دے, یا اللہ میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. جیسے ایک انسان دعائیں مانگتے ساری زندگی مانگتے رہتے, حجاج کی کان میں بات پڑی, کہا کیا دعا مانگتے ہو؟ کہا کہ ایک آنکھ میری نہیں ہے, ایک آنکھ ہے, دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے کانے پن کو ختم کر دے, دونوں آنکھیں ٹھیک کر دے. حجاج تو بڑا صفات تھا, پل پل پہ وہ تو گردنے مارتا تھا, صحابہ تابعین تبع تابعین کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. حضرت سعید ابن مسیب رحم اللہ آخری مقتول ہوئے اور دعا کر کے گئے تھے, فرمایا کہ یا اللہ اس کی تلوار جو مجھ پر چلے, اس کے بعد پھر اس ظالم کی تلوار کسی اور پر نہ چلے. اس کے بعد سے ہی وہ بیمار پڑا, پھر بڑے عبرتناک انداز سے دنیا سے گیا. تو غرض یہ کہ اس نے کہا کہ دیکھ, طواف ختم کرنے تک اگر تیری آنکھ ٹھیک نہ ہوئی نا, تیرا سر قلم کر دوں گا. لینے کے دینے پڑ گئے, خراب آنکھ ٹھیک کرانے کی دعا مانگ رہا تھا, یا جان کے لالے پڑ گئے. اب جس دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا, اللہ یہ تو حجاج بھی ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں, اس نے دھمکی دے دی کہ اگر طواف ختم ہونے تک آنکھ ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے قتل کر دے گا. یا اللہ میری جان کا خطرہ, میری جان کی امان, یا اللہ میری آنکھ دے دے, یا اللہ میری آنکھ. اب جو دل کی گہرائی سے اس نے جو اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کر کے جو دعا مانگی, واقعتا طواف پورا ہونے تک اللہ پاک نے اس کی آنکھ ٹھیک فرما دی. حجاج آیا, پوچھا کیا ہوا, آنکھ ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ کہا ہاں ٹھیک ہو گئی, شکر ہے جان بچ گئی. حجاج نے کہا کہ اگر جس انداز سے تو پہلے دعا مانگ رہا تھا, ساری زندگی بھی مانگتے رہے تھے, کبھی تیری آنکھ ٹھیک نہ ہوتی, لیکن جب تو نے دل کی گہرائی اور لگن کے ساتھ دعا مانگی, دیکھ تیری آنکھ صحیح ہو گئی. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دو ذمہ داریاں ہیں, بندے کی ذمہ داری ہے دعا کا مانگنا, اللہ کی ذمہ داری ہے دعا کا قبول فرمانا. اللہ سے مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والے. ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں, فرما رہے تھے کہ بیٹے ان کے لیے فیصلہ ہوا مدینہ منورہ سے اخراج کا 5 سال کے لیے. ان کی والدہ بھی ان کے زیر کفالت تھی, تو والدہ کو بھی فیصلہ ہوا کہ یہ بھی جائیں گی, اور مدتوں سے وہاں مدینہ منورہ میں مقیم ہیں. ایک بزرگ ہستی ہیں, وہ تو خود جنت البقیع میں آرام فرما ہے. ان کی اہلیہ محترمہ اپنے صاحبزادے کے زیر کفالت تھی, کسی نے غلط شکایت لگائی اور الزام لگا کر کسی تعصب کی وجہ سے 5 سال کا ان کا خروج لگوا دیا. تو بیٹے کا مدینہ منورہ سے 5 سال کے لیے خروج ہوا, پاکستان تشریف لے آئے, تو والدہ بھی ان کے زیر کفالت تھی, تو والدہ کو بھی ساتھ میں خروج لگا کہ دونوں ماں بیٹے پاکستان جائیں گے. فرمانے لگے وہ بزرگ کہ جب وہ ایئرپورٹ پر تھی تو ان کا فون میرے پاس آیا. بوڑھی عورت ہے, بہت بوڑھی, ہزاروں قطار رو رہی ہے کہ مدینہ منورہ ہم نے سالہ سال یہاں گزار دیے, عمر کا آخر ہونے کی آس میں, اور یہاں سے ہمیں نکالا جا رہا ہے 5 سال کے لیے. رو رو کے ان کا برا حال تھا. تو انہوں نے تسلی دی کہ اب اللہ پر نظر رکھیں, صبر سے کام لیں. جو بھی اس وقت موقع کی مناسبت سے تسلی کے جملے بول دیے, بات آئی گئی ہو گئی. اب جب امیگریشن کے لیے پہنچے تو بیٹے کے جب پاسپورٹ پہ وہ خروج لگتا ہے, تو جب وہ لگا تو والدہ کی باری آئی تو ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا, ان کو روک لیا گیا کہ ان کا پاسپورٹ ابھی ختم ہو رہا ہے, پہلے یہ پاسپورٹ نیا بنے گا. بیٹے کو بھیج دیا پاکستان اور ماں کو روک لیا, کہا کہ ان کا نیا پاسپورٹ بن گیا, پھر اس پر خروج لگے گا. والدہ کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، بیٹے کو پاکستان بھیج دیا گیا، اور وہ کاغذی کاروائی حکومت کے زیر نگرانی شروع ہو گئی کہ ان کا پاسپورٹ پاکستانی جو سفارت خانہ ہے اس کے حوالے کر دیا گیا، کاروائی شروع ہوئی، اور ایک مدت کے بعد وہ پاسپورٹ تیار ہو کر جب واپس آیا اور وہ ذمہ دار آ گئے حکومت کے کہ چلو بھائی ان خاتون کا خروج لگے گا، ان کو پاکستان بھیجنا ہے، جب وہ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو وہاں ایئرپورٹ سے لوٹایا جانے کے ایک مہینے بعد اللہ کو پیاری ہو کر مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، جنت البقیع میں آرام فرما ہو چکی۔ کس دل کی گہرائی سے تڑپ رہی تھی، بلبلا رہی تھی، بلگ رہی تھی کہ مدینہ منورہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، اللہ پاک کو ترس آیا، سبب بنا دیا ظاہری طور پر پاسپورٹ کے ایکسپائر ہونے کو، اور مدتوں سے جی رہی تھی سالہ سال سے، اب اللہ پاک نے ایک مہینے کے اندر اس اعزاز کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہزاروں لاکھوں افراد میں جنازہ پڑا اور حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں آرام فرما ہو گئی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے بندہ لو لگائے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وسعت رزق بھی عطا فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس میاں کی والدہ ماجدہ، شہریار احمد کی اہلیہ ارسلان میاں، اور اسی طرح عبد المعیز، ام سعود صاحبہ، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں ارسلان، ان کے ایک چھوٹا ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے، وہ بھی ذرا کمزور ہے، اور بھی جو بیمار ہیں ہمارے محترم کرم فرمائے محترم جناب ذبیح اللہ بھائی، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، وہ بھی کچھ بیمار چل رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جو اللہ پاک نے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک اس میں دوام اور استحکام عطا فرمائے، بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہوتے ہوئے انسان کو شاید قدر نہیں ہوتی، نعمت جب کھو جاتی ہے اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کس قدر بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہے۔ سر سے پاؤں تک پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت، دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنے والا ہمیشہ اپنی نعمتوں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ آج اسی میں اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ ایک مختصر سا اعلان بھی کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو اتوار ہے، اس اتوار میں یہ درس کا سلسلہ موقوف رہے گا، اس دن اپنے ہمارے دوست احباب اور دوستوں کے ساتھ کہیں تفریحی پروگرام ہے انشاءاللہ اتوار کے دن، تو ہم صبح سے شام تک انشاءاللہ سارے احباب وہیں جائیں گے۔ تو اگلی جو اتوار آ رہا ہے 6 اگست، تو انشاءاللہ درس کی چھٹی رہے گی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیجئے۔ اے الہ العالمین، تقوی نصیب فرمائیے، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے، ہم سب کو خوب خوشحالی عطا فرمائیے، برکتوں سے مالا مال فرمائیے، گناہوں کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، جو بھی عبادات اور معاملات آپ نے اعمال صالحہ رکھے ہیں، یا اللہ ان تمام کے تمام اعمال کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائیے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، بالخصوص ہمارے کرم فرما محترم جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب، جناب ڈاکٹر آل امام صاحب، اور جناب ذبیح اللہ بھائی، اور تمام کے تمام ہمارے ہم میں جو موجود بیمار ہیں، جو متعلقین بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ ہمارے چچا محترم حضرت مولانا احتشام الو صاحب، ان کے آئندہ کل دل کا آپریشن ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک اس میں بھی کامیابی عطا فرما کر ہمارے چچا کو سلامتی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ، آپ ہم میں سے ہر کسی کے دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو، ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما کر ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔